الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم. یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں جملہ خبریہ بیان فرمایا ہے، لیکن اس میں جملہ انشائیہ بھی موجود ہے. وہ کیا ہے کہ یریدون وجہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان عاشقوں کے پاس بیٹھئے جن کے دل میں میری ذات کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کے قلب میں صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کو مراد لیے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد مراد کے بارے میں اخلاص اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. بھائی، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی زبان سے کہتے تو قیامت تک بہت سے منکرین اور دشمنان صحابہ کہتے رہتے کہ صحابہ نے اپنی تعریف خود بیان کر دی ہے. لیکن جن کے اخلاص کی شہادت یریدون وجہ فرما کر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ، ان کے دل میں صرف میری ہی ذات مراد ہے، ان کا مراد میں ہوں. کیا فیض نبوت دوستو زبردست ہوتا ہے! اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اخلاص کے ساتھ مقید کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیض تھا، لیکن اس کو بھی مقید کر دیا ہے اخلاص کے ساتھ، کہ جس کے قلب میں اخلاص ہوگا اسی کو فیض نبوت ملے گا. اسی طرح سے جس کے قلب میں اخلاص ہوگا، اخلاص کے ساتھ وہ بزرگوں کی باتیں سنتا ہے، اخلاص کے ساتھ ان کی مجلس میں آتا ہے، صرف اللہ مراد ہو، دنیا کا کوئی غرض نہ ہو کہ چلو اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیتے ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی، کبھی تنگی میں دعا کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ والوں کے پاس چلے گئے، کوئی مصیبت آ گئی تو چلو اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ ان کے فیض سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، کوئی بیماری آ گئی تو تعویذ لے لیا. تو اس نیت سے کہ دنیا ہماری اچھی ہو جائے، مصیبتیں ہماری ٹل جائیں، اس مقصد کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، تو یہ اخلاص کے منافی ہے، یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص یہی ہے کہ بس اللہ والوں کو اللہ کے لیے چاہے، اللہ والوں سے صرف اللہ کے لیے تعلق قائم کریں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیا، اب ان کی خوب دعوتیں ہو رہی ہیں، جہاں جاتے ہیں مرغے اور بکرے سب پکائے جا رہے ہیں ان کے لیے، تو آپ نے بھی نیت کر لی بھائی بڑے مزے ہیں اللہ والوں کے ساتھ، تو جہاں جاتے ہیں عمدہ کھانا کھانے کو ملتا ہے اور مرغے سے کم تو کھانا ہی نہیں ملتا ان کے ساتھ، تو مرغے کی نیت کر لی آپ نے. تو میرے شیخ فرماتے تھے آپ نے نیت جس چیز کی وہ تو مل جائے گی آپ کو. دنیا ایک حقیر چیز ہے، اللہ والوں کو اس حقیر چیز کے لیے نہیں چاہنا چاہیے، ان سے تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے. دنیا تو ایک حقیر چیز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خود بخود عطا فرما دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو. جو شخص اللہ کو اللہ کے لیے چاہتا ہے، اللہ والوں کو اللہ کے لیے چاہتا ہے، تو دنیا تو خود بخود اس کے پیچھے ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے. لیکن ہم اس وجہ سے نہیں اللہ والوں کو چاہیں گے کہ دنیا ہماری طرف آئے، ہم اللہ والوں کو اللہ کے لیے چاہیں گے ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، ہمارا قبلہ درست ہو جائے دل کا. جہاں پہلے ہم جو غیر اللہ کی طرف جا رہے تھے، حسینوں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، موبائل کی بدماشیوں میں پڑے ہوئے تھے، غیبتوں میں پڑے ہوئے تھے، نیم اور فیم، حب جا، حب با، غیبت، یہ سب کام ہو رہے تھے، ان سب سے صرف نظر کر کر اپنے قلب کا قبلہ درست کرنا اور اللہ والے بن جانا, اپنی عاقبت کی فکر کرنا, اسی لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کیا جاتا ہے. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہفتے میں دو بار مجلس ہوتی ہے اور اس میں اپنے بزرگوں کی باتیں سنائی جاتی ہیں, ساری مدلل ہوتی ہیں, قرآن پاک و حدیث پاک ہمارے بزرگوں کے اقوالات ہوتے ہیں, تو ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں کلوا دیتے ہیں. تو اب ہمارا کام ہے اس پہ عمل کرنا. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے, جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خود مفتی صاحب سے بات کہتے ہوا سنا اور میں نے اپنے شیخ سے سنا. فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ مجلس میں آتے ہیں, بھائی اگر ارادہ کر لو کہ ہر ہفتے ہمیں جو ہے گناہ چھوڑنا ہے, جب بھی مجلس میں آئیں ایک گناہ چھوڑنا ہے. ہفتے میں دو مجلسیں ہوتی ہیں, دو مجلسیں ہوتی ہیں ہفتے میں, تو ہر مجلس میں ارادہ کر لیں کہ مجھے ایک گناہ چھوڑنا ہے. مہینے میں کتنے گناہ چھوٹ جائیں گے؟ آٹھ گناہ چھوٹ جائیں گے نا. سال میں کتنے گناہ چھوٹیں گے؟ آپ اندازہ لگا لیں آپ کے کتنے گناہ چھوٹ جائیں گے. تو یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے گناہ چھوڑنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دوستی گناہوں کو چھوڑنے پہ موقوف ہے. اللہ تعالیٰ اسی بندے کو دوست بناتے ہیں جو گناہ چھوڑ دیتا ہے. ظاہری گناہ بھی چھوڑتا ہے, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے. اب ہمت کر کے عمل کرنا ہے اس پہ. باتیں تو ساری ہیں میرے دوستو, اب نئی نئی باتیں تو نہیں آئیں گی نا. باتیں تو پرانی ہیں لیکن بار بار تکرار کرنے سے ایک چیز دل میں ٹھہر جاتی ہے. تو اس لیے یہ باتیں بار بار سننے سے ہمارے دل میں ایک بات ٹھہر جائے گی اور عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی. اس لیے ہم اپنی نیت درست کر لیں کہ صرف اللہ کے لیے ہم باتیں سنتے ہیں اور اللہ والوں سے تعلق ہم اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہمارا ہے اللہ کو پہچاننا. وَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ لِيَعْبُدُونَ سے یہاں مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. پہچان جب ہو جائے گی تو خود ہی جب اللہ تعالیٰ کی عظمتیں سامنے کھلنے لگیں گی, اللہ کی بڑائی سامنے آئے گی, تو خود بخود انسان گناہ چھوڑ جائے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے, آپ جنگل میں جاتے ہیں, وہاں ایک زبردست حسین لڑکی سامنے کھڑی ہے اور ایک دم سے ایک خونخوار شیر سامنے آ جاتا ہے. اب وہ لڑکی بھی وہاں ہے, اس کا حسن بھی ہے, لیکن ادھر شیر ہے, شیر آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے اس وقت شیر کی عظمتیں اس قدر آپ کے قلب پہ غالب ہو جائیں گی کہ لڑکی وہاں کھڑی ہے, اس کا حسن بھی ہے اور آپ عاشق صاحب بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت شیر کی عظمتیں قلب پہ اس قدر ہو جائیں گی کہ گویا کہ آپ کو وہ لڑکی وہاں نظر ہی نہیں آ رہی, شیر ہی شیر آپ کے سامنے ہے. تو جس اللہ نے شیر کو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہوگا. شیر جو سامنے نظر آتا ہے اس لیے اس کا ڈر ہے, اس کا خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر تو نظر نہیں آتے, لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے دل کو آنکھیں عطا ہوتی ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں دیکھ لیتے ہیں, اللہ کی عظمتیں پہچان لیتے ہیں. تو جب ان کی اللہ کی عظمتیں قلب پہ غالب ہو جاتی ہیں تو پھر سارے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں, لیکن ان کے لیے جیسے کہ کل عدم ہو جاتے ہیں. حسین بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اللہ کا حسن و جمال زیادہ نظر آتا ہے, اللہ کے جلوے زیادہ نظر آتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے ایک شعر میں کہ دیدائے اختر گو ہے حسرت زدہ, دیدائے اختر گو حسرت زدہ, دیدائے دل دیکھتی ہے نور ہو. اگرچہ آنکھوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے, تماشے نہیں دیکھ رہے, دنیا کے جمیلے اور دنیا کے جتنے بھی تماشے ہیں اور نافرمانیاں ہیں, لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو دنیا کے مزوں سے بہت دور ہیں یہ ملا لوگ, ان کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا مزے ہیں, حسینوں کے چکروں میں کیا مزے ہیں, شراب پینے میں مزے ہیں, زنا کرنے میں مزے ہیں, ڈسکو میں اور ڈانس میں اور کلب میں جانا, بے حیا کی باتیں کرنا انٹرنیٹ پہ اور چیٹنگ کرنا فیس بک پہ جا کے, ارے یہ سارے مزے ہیں ان کو اللہ والوں لوگوں کو کیا پتا ہو دیندار یہ ملا لوگوں کو, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان مزوں سے بہت دور ہیں. لیکن اگر قلب کی کیفیات معلوم ہو جائیں, قلب کی کیفیات ان لوگوں پہ کھل جائیں, تو پھر حقیقت معلوم ہوگی کہ مزے میں کون ہے اور خسارے میں کون ہے. اللہ تعالیٰ قلب کے مزے عطا فرماتے ہیں, سکون اللہ تعالیٰ قلب پہ نازل کرتے ہیں. میرے دوستو, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کیا پیاری ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سکون کا رابطہ قلب کے ساتھ رکھا ہوا ہے, قلب کے ساتھ, دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں رکھا ہوا. ورنہ جتنے مالدار ہیں آج سکون سے رہتے, جتنے غریب ہیں بیچارے بے چین رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کے اسباب کے ساتھ قلب کا سکون نہیں ہے, قلب کا سکون دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ قلب میں نے پیدا کیا ہے, تو جتنا زیادہ مجھ سے تمہارا تعلق ہوگا, رابطہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ تمہارا قلب اطمینان کا حامل ہوگا. سبحان اللہ, چاہے غریب ہو, ظاہری اسباب نہیں ہے, ایئر کنڈیشن نہیں ہے, بڑا گھر نہیں ہے, نوکری بیچارہ سیلری پہ کام کرتا ہے, 15-20 ہزار کی تنخواہ ہے, لیکن اللہ کو راضی رکھتا ہے, نماز کا وقت آتا ہے نماز کے لیے جاتا ہے, غیبت نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا, اپنا ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے جہاں ملازمت کرتا ہے, تو اس کی برکت سے, تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے مال میں بہت برکت عطا فرما دیتے ہیں اور قلب کا سکون بھی اس کو عطا فرماتے ہیں. اور ایک شخص ہے کہ اس کے پاس مال کی کثرت ہے, بہت زیادہ کثرت ہے, لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے کہ میرا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. بس اس کو ہوس اس چیز کی ہے کہ میرا مال ملٹیپلائی ہوتا جائے, یہاں 1 لاکھ سے 2 لاکھ, 2 سے 10 لاکھ, 10 سے 20 لاکھ, پھر اس سے 1 کروڑ تک میرا مال چلا جائے. تو یہ ہوس اس کی چلتی رہتی ہے, لیکن اس چیز کا وہ خیال نہیں رکھتا کہ میرا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ حاصل ہو. اللہ کی رضا کے ساتھ جو چیز ملتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں خوشی ہوتی ہے قلب کی, اور اس میں سارے کام انسان کے پورے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ جو مال حاصل کیا جاتا ہے, حرام طریقے سے کیا جاتا ہے, چاہے تھوڑا سا ہو, ایک بالٹی پانی ہے پوری, اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے, پوری بالٹی کیا ہوگی, ناپاک ہو جائے گی. تو تھوڑا سا بھی حرام اگر آیا تو ہمارے حلال کو بھی ناپاک کر دے گا. ایک غذا حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو دوستو نماز قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوں گی ہماری. آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی, ہمارا امپورٹ کیسا ہے, ہماری غذا کیسی ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے اس کو حاصل کیا ہے. تو یہ بات ہے کہ بھائی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں سے تعلق آدمی قائم کرتا ہے نا, اس کے بڑے برکات ہوتے ہیں. دنیا کے اندر بھی برکات نظر آتے ہیں, دین کے اندر بھی, دین میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے اس کی, اور جیسے جیسے دین میں ترقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے. کثرت مال جو ہے نا, کثرت مال اگر کسی کے پاس ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ جب بہت پیسہ میرے پاس ہوگا تو مجھے اطمینان حاصل ہوگا. دوستو یہ بات صحیح نہیں ہے. اطمینان کا تعلق کثرت مال کے ساتھ نہیں ہے, اطمینان کا تعلق کثرت عبادت یعنی کثرت اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ اللہ کو راضی کرے گا اتنا ہی زیادہ برکت اس کو حاصل ہوگی. قلیل کثیر النفع, برکت کے معنی کیا ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے. برکت کے معنی جو لکھا ہے مفردات القرآن میں کہ قلیل کثیر النفع, تھوڑا سا ہو لیکن اس میں نفع اس قدر ہو کہ سارے کام پورے ہو جاتے ہیں. 25,000 روپے تنخواہ ہے لیکن ماشاءاللہ اس میں بچوں کی فیس بھی جا رہی ہے, گھر کا کرایہ بھی نکل رہا ہے, اور پیٹ بھر کے الحمدللہ کھانا بھی کھا رہے ہیں سارے لوگ. اور ایک آدمی ہے, اس کی 1 لاکھ رہا, اس کی بیوی بھی کام, لیکن پھر اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کام کر رہی ہے, اس کے بچے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی رونا ہے, تنخواہ پوری نہیں ہوتی, خرچہ پورا نہیں ہوتا, یہ پورا نہیں ہوتا. تو آمدن جو ہے وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں ہے نا, خرچ جو اس تو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ہو لیکن اس میں برکت بہت ہو جائے, یہی یعنی پیچھے زیادہ ہو تو برکت, اسی کے پیچھے ہم بھاگیں کہ برکت کیا چیز ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تعلق کریں کسی اللہ والے کے ساتھ تو نیت یہ ہونی چاہیے, نیت یہ ہو جائے کہ زندگی ہماری اچھی ہو جائے, ہمارے زندگی میں جو جو گناہ ہیں سر سے لے کے پاؤں تک, ظاہری گناہ اور باطنی گناہ, اس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں ہم. ایک 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 گناہ, ایک ایک گناہ کر کے اگر انسان اس کی اصلاح کرواتا رہے انشاءاللہ تعالی مہینے میں 8 گناہ چھوٹ جائیں گے, 8 گناہ مہینے میں چھوٹ جائیں گے, اور 12 ہوتے ہیں مہینے سال میں تو کتنے گناہ چھوٹ جائیں گے, ہے نا. تو ہمت کر کے آدمی اس پہ عمل کرے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ مسجد نبی میں اللہ تعالیٰ کی یاد مشغول تھے, یہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ, یہ بات چل رہی تھی. تو ان میں 3 قسم کے صحابہ تھے, ایک تو وہ تھے کہ دس سو بالواحد, ایک کپڑا پہنے ہوئے تھے, بتائیے ایک کپڑا صحابہ کرام اتنے غریب تھے کہ ایک ایک کپڑے میں تھے, اللہ اکبر. دوسری نشانی بیان فرمائے کہ اشعثر, خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے ان کے پاس, خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے ان کے پاس, اور ان کے چہرے کیسے تھے, جاف الجل, فاقوں کی کثرت سے کھال ان کی خشک ہو گئی تھی. کھال سے انسان کے حالت کا پتہ چل جاتا ہے, ہے نا, غریبوں کے کھال بتاتی ہے کہ یہ غریب ہے, اور امیروں کے کھال بتاتی ہے کہ یہ امیر ہے, اندر کے روغن کا اثر اس کی کھال پر ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح دوستو جو لوگ ذکر اللہ کا روغن اور بریانی کھاتے ہیں نا ان کی کھالوں سے ذکر اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کی تفسیر میں کہ راتوں کی عبادتوں سے جب صحابہ کے قلب میں نور بھر جاتا تھا تو آنکھوں سے جھلکنے لگتا تھا اور چہروں سے جھلکنے لگتا تھا. یبدؤ من بعد غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب, حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر ڈالی, لیکن بعد میں جب میرے شیخ نے یہ دیکھا کہ بالکل وہی تفسیر روح المعانی میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس مبدا فیاض سے اللہ تعالیٰ نے روح المعانی ربہم یدعونا ربہم کہ وہ لوگ اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کہ جو نشانی آپ کو اللہ نے بتائی تھی اس کے مزدار یہی لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا اللہ کو یاد کرنے کے سوا اور کوئی مقصد ہے نہیں, بنیاد کر دیا کہ نہیں, بس ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور فرمایا کہ مجھ کو تم لوگوں سے اتنی محبت ہے کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. عاشقوں کے پاس بیٹھنا, دوستوں ان کی صحبت میں رہنا, یہ کیا ہے؟ یہ مراد نبوت ہے, اور جس کو یہ ذوق اور شوق نہ ہو وہی مراد نبوت سے محروم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ رہنا اتنی محبت تم لوگوں کے ساتھ کہ مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا, تو عاشقوں کے ساتھ رہنا یا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بھی ذوق تھا؟ تو ہمارے اندر بھی ذوق ہونا چاہیے کہ اللہ کے دیوانے اور اللہ کے عاشقوں کے ساتھ ہمارے شب و روز گزرے, جس کو اہل اللہ سے بغض اور نفرت ہو یا اس کے پاس بیٹھنے کو اس کا دل نہ چاہے, وہ نبی کے اس مراد مقصد سے دور ہے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ, اے اللہ کے عاشقوں, میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہوگا. اب بتائیے اگر کوئی شخص مولانا ہو گیا اپنے علم میں بڑا ناراض کرے اگر ہے کہ مجھے اللہ والا ان کی ضرورت نہیں ہے, کسی نے بہت کتابیں پڑھ کے کہہ دی کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے قدموں میں جانا, ان کے نقص نخرے اٹھانا, میں روح کتاب پڑھ کے بڑا علامہ بن سکتا ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق تھا, جو مراد نبوت تھا, اس بہت دور رہے شخص جو تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. میرے شیخ اسی کو ایک شعر میں بیان فرما دیا ہے, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا کیا تیرے سنگ در پہ مرنا یعنی ہم نے اللہ پر مرنا کہاں سے سیکھا ہے جو اللہ پر جاتے ہیں ان کی صحبت سے ہم نے اللہ پہ مرنا آیا دوستو دنیا میں مر رہے ہیں تو انہیں اپنی قیمت اپنی بیویوں کی قیمت تخت و تاج کی قیمت اپنی بیویوں کی قیمت اپنے ٹیلی فون اور قیمتی قیمتی موبائل ہیں ان کی قیمت اس وقت معلوم ہوگی جب لباس اتار دیا جائے گا اور خالی کفن میں لپیٹ کر قبر میں ڈال دیے جائیں گے. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ننگا آتا ہے اور جب جاتا ہے تو کفن لے کر جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو وہ چھوٹا تھا, وہ مکلف نہیں تھا, اس لیے ننگا پیدا کیا. اس وقت لباس کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن اب جب کہ وہ بڑا ہو گیا ہے تو اللہ تعالی نے اکرام فرمایا. سبحان اللہ, اکرام فرمایا کہ چونکہ میرے پاس بڑے ہو کر آ رہے ہو اس لیے کفن میں لپٹ کر آؤ. آئے ننگے گے کفن میں. بتاؤ دوستو, جتنے بھی دوست کے جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب و بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے ہیں, کفن کے علاوہ اور ساتھ کیا لے کے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کاش ہمارے دل میں یہ بات اتار دے, اعمال لے کے جانے ہیں, اللہ کی محبت ساتھ لے کے جانی ہے, ہمیں اپنی اصلاح کروا لی, ختم کر دیں گے. جتنے بھی ہمارے اعضاء ہم نے گناہ میں استعمال کیے وہ سب ختم ہو جائیں گے, قبر میں جا کے مظاہر حق میں کیا ہے کہ گرمیوں میں 24 گھنٹے کے بعد اور سردیوں میں 72 گھنٹے کے بعد لاش پھٹ جاتی ہے, تو کیا ہر وقت اسی کام میں لگے رہیں گے؟ میرے دوستوں, حضرت شاہ محمد احمد صلی اللہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ احمد اللہ سے جو دور رہتے ہیں وہ اللہ والوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرتے. اسی طرح سے تو فرمایا کرتے تھے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. دوستو, قرآن پاک سے یہ ثابت ہے اللہ والوں کے ساتھ جینا مرنا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے حکم فرما رہے ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ جب سے مجھے علم ہو گیا ہے کہ جنت میں اللہ والوں کی ملاقات ہوگی, اللہ والوں کی ملاقات ہوگی, فرماتے ہیں تب سے مجھے جنت میں جانے کا شوق اور بڑھ گیا ہے کہ وہاں اللہ کے پیاروں سے ملاقات ہوگی ہماری. سبحان اللہ. تو صحبت صالحین کے ساتھ ساتھ مجاہدے کی بھی قید لگائی ہے. دونوں میں صادقین کی تفسیر کے ذیل میں علامہ علوسی ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو کتنا رہنا چاہیے, لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ, اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا کتنا عرصہ ہو گیا ہے, کیا ہمارا دل ویسا ہوا, ہماری آہ ویسی ہوئی, ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق ویسی ہو رہی ہے؟ اس طرح وہ اللہ کی چیز تو لینی ہے ہم اللہ والوں سے, ان کے ساتھ تعلق تو لینے کا اللہ والوں سے. سفید داڑھی ہے اور ٹوپی سر پہ اور لباس سے سنت کے مطابق ہیں کہ داڑھی والا جو ہے وہ اللہ والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے چہرے پہ ہے. بس ہم نے باطن جو ہے جو ہمارے اندر باطنی خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنی ہے, تو چہرے جو ہمارا ظاہری سٹرکچر بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالی باطنی کے باطن میں بھی اس کا اثر پڑے گا. لہذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ تو ہم کر لیں, ظاہری تو بنا لیں, سر سے لے کے پاؤں تک سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈل جائیں, سر سے لے کے پاؤں تک, سر کے اوپر انگریزی بال نہ ہو, تینوں طرف سے برابر بال رکھیں, چہرے پہ آئیں مونچھیں بالکل باریک ہوں, ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, ارادہ کر لیں. میرے دوستوں, ارادے میں بڑی برکت ہوتی ہے, کم سے کم ارادہ تو کر لیں, ارادہ دل میں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے ہمت عطا فرما دیجئے. جس وقت آپ ارادہ کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. کیونکہ آپ نے ارادہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے, اس کے نیچے آئے پھر پیمانہ جمانا ہے, اسنا کے مطابق ہو, انگریزوں جیسا لباس نہ ہو. من تشبہ بقوم فہو من, جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا اسی میں اس کا شمار ہوگا. تہنے کھول کے رکھنا, یہ بھی میرے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جو حصہ ٹخنے کا چھپ جائے گا ازار سے, وہ لباس جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو, لنگی ہو, پینٹ ہو, ہے نا, اور شلوار ہو, کوئی چادر لٹک رہی ہو, تو یہ ان چیزوں سے ٹخنا چھپانا حرام ہے. جو لباس نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے, جیسے موزے ہیں, اسے چھپ جائے تو بیٹھے ہوئے ہیں ٹخنا چھپ جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیٹے ہوئے ٹخنے ہیں ٹخنا چھپ جائے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس حالت میں بھی جب چارپائی سے نیچے اترتے تھے اور سہارا لے کے چلنے لگتے تھے تو سب سے پہلے اپنی نظریں اپنے ٹخنوں کی طرف کرتے تھے کہ کہیں میرے ٹخنے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں, چھپے ہوتے پوشیدہ رہتا ہے, فرماتے تھے اس میں زیادہ ستر پوشیدہ رہتا ہے. رکھنا چلنے کی حالت میں ٹخنے کھول کے رکھنا, چلنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں, عورتوں کا حکم نہیں ہے یہ, عورتوں کا حکم ہے ٹخنے چھپانے کا. آج عورتیں ہماری ماں بہن بیٹیاں, اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ اس نبی کے حکم کے خلاف کام کر رہی ہیں. ٹخنے ان کو چھپانے کا حکم ہے, ان کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے. ایسی شلواریں اپنی بنائیں گی ٹخنے سے اوپر ہوتی ہیں, ٹخنا چھپا کے رکھیں, وہ ستر میں شامل ہوتا ہے. تو بیٹوں کے لیے شرعی پردہ ہے, باہر ماں بہن بیٹوں کے لیے شرعی پردہ ہے, باہر نکلیں تو پورا برقع پہن کے نکلیں اور نظر کی حفاظت کے ساتھ نکلیں. جب نکلیں گھر سے تو ارادہ کر لیں کہ ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی میں نے. جب آپ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود مدد فرمائیں گے. جہاں ہے تو اللہ کے ایک قدم انسان اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑتی ہوئی آتی ہے اس کی طرف. اور کیا چاہیے میرے دوستو, ایسے کریم مالک ہیں, چھوٹا سا بچہ چلنے لگتا ہے, ذرا سا گرنے لگتا ہے تو باپ کی رحمت دوڑتی جاتی ہے, اس کو اپنے بازو میں لے لیتی ہے, گرنے سے پہلے پکڑ لیتی ہے. سبحان اللہ, باپ کی شفقت و محبت اس قدر کہ بچے کو گرنے نہ دے. اللہ کی محبت کتنی ہوگی کہ جب بندہ چلنے لگتا ہے یا گرنے لگے گا اللہ کی رحمت اس کو سنبھال لے گی کہ میرے بندے نے جتنی طاقت تھی وہ تو استعمال کی, فتق اللہ مستطعتم پہ عمل کیا اس نے. اللہ سے ڈرو جتنی طاقت ہے تمہارے اندر, جتنی طاقت ہے اس طاقت کو تو پوری استعمال کریں, ہم چوری نہ کریں اس طاقت میں. طاقت میں چوری نہیں کرنی میرے دوستو, طاقت اللہ نے اگر ہمیں 100% دی ہے تو ہم 70% استعمال کریں گے تو پورے طرح سے گناہ سے نہیں بچ سکیں گے. 100% طاقت دی ہے تو 100% اس کو استعمال کریں. ہاں, تو جب گھر سے نکلیں تو ارادہ کر لیں کہ مجھے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی, اور ایسے وقت پہ جائیں بازار اگر جانا بھی ہو, ضرورت شدیدہ کے تحت اگر جانا ہو بازار, تو ایسے وقت جائیں کہ رش نہ ہو اور ایسا وقت ہو کہ نماز کا وقت نہ آ جائے. ورنہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خریداری میں لگ جاتے ہیں, نماز کا وقت آ جاتا ہے اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی نماز پڑھتے ہیں, ابھی ٹائم ہے, ابھی نماز پڑھتے ہیں, کہتے کہتے پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ نماز تو قضا ہو گئی. تو ایسے وقت بازار جانا کہ ہماری نماز خطرے میں پڑ جائے, نماز ہماری قضا ہو جائے, یہ تو جائز نہیں ہے. نماز کی ایسے اوقات میں جائیں کہ نماز کا وقت نہ آئے. ہمت کرے انسان, ارادہ کرے تو کوئی ایسی پلاننگ کر کے نکلے تو انشاءاللہ تعالی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا سکیجول ایسا بناتے ہیں شاپنگ کا کہ نماز کا ٹکراؤ نہ ہو, نماز سے پہلے پہلے وہ گھر پہنچ جاتے ہیں یا وہاں پہ کوئی ایسی جگہ وہ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہم گھر سے نکلیں گے, اتنی دیر وہاں پہ گزارنا ہے, اس کے بعد نماز ہم وہاں پڑھیں گے. تو پہلے سے پلاننگ کر لیتا آدمی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو ارادہ میں دوستو, یہ دیکھیں ارادہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا مومن بندے کو کہ اللہ تعالیٰ نے یریدون وجہ, سبحان اللہ, ارادہ فرمایا کہ یہ لوگ ارادہ کرتے ہماری ذات کا. اے مومن کے ارادے میں